الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. یہ ہے وہ آیہ مبارکہ جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے کہ سورہ نور کے بالکل وسط میں وہ آیات نور ہیں, بالکل اسی طرح یہ نگینہ یہاں جڑا ہوا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وہ ایمان کے جس کی وہاں اس کے لیے تمثیل بیان کی گئی, نور ایمان اور اس کے دو اجزاء ترکیبی, نور فطرت اور نور وحی, اس کا جو ظہور ہے انسان کی عادات میں, اس کی سیرت میں, اس کی خصلتوں میں, وہ ہے کہ جن کو یہاں پر جمع کر دیا گیا. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا سامان کیے ہوئے ہیں. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة, یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جس کی کہ تمہید تھی سورہ مبارکہ کے آغاز میں. وہ معاملہ اچھی طرح سمجھ لیجئے, وہ معاملہ حضرت زینب بنت جحش کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا, جو حضور کی پھوپھی زاد بہن تھیں. حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آ گیا کہ ان کا نام زید ابن محمد سے زید ابن حارثہ رہ گیا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور کو کچھ ان کی دلجوئی کے خیال سے یہ احساس ہوا کہ ان کی شادی اگر حضرت زینب سے ہو جائے تو ان کا, کیونکہ حضرت زینب جو ہے قریش کے ایک بڑے اونچے گھرانے کی خاتون ہیں, عبد المطلب کی نواسی ہیں, تو اس اعتبار سے کچھ ان کی دلجوئی ہو جائے گی. اس کے لیے جب حضور نے تجویز پیش کی تو حضرت زینب بھی آمادہ نہیں تھی اور ان کے بھائی خاص طور پر بہت ہی اس کے مخالف ہوئے. لیکن بہرحال جیسا کہ اس آیت میں پہلی آیت جو آ رہی ہے کہ ما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا, کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے, کوئی معاملہ چکا دے, طے کر دے, ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم, کہ پھر بھی انہیں یہ محسوس ہو کہ ہمارا کوئی اختیار ہے اور ہمارے پاس کوئی چوائس ہے, بلکہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو انہیں اب سر تسلیم خم کرنا چاہیے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت یعنی نافرمانی کی روش اختیار کریں گے تو وہ تو گمراہ ہو گئے, کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. چنانچہ حضرت زینب کا نکاح ہو گیا, لیکن یہ کہ چونکہ حضرت زینب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اونچے گھرانے کی خاتون تھی, انہیں یہ احساس تھا, اور حضرت زید ابن حارثہ چاہے آزاد ہو چکے تھے لیکن بہرحال غلامی کا داغ انہیں لگا ہوا تھا, اور عرب کے معاشرے میں جو شخص ایک دفعہ کہیں غلام رہا ہو اب اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بالکل آزادوں کے برابر نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ موالی ہو جاتے تھے. لہذا کچھ نبھی نہیں, انہوں نے اس طرح ذہناً انہیں اپنے شوہر کی حیثیت سے جس طرح تسلیم کرنا چاہیے تھا تسلیم نہیں کیا. روز روز ان کے مابین جھگڑا ہوتا تھا, تو حضرت زید ابن حارثہ نے کئی دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اور اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ یہ میری سماجی زندگی درست نہیں چل رہی ہے تو میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور انہیں روکتے رہے کہ اب اگر پہلے تو میں نے مجبور کروا کے نکاح کیا ہے حکم دے کر, اور اب اگر یہ کہ طلاق کا داغ لگ گیا حضرت زینب پر تو یہ ان کے لیے مزید صدمے کا باعث ہوگا. اور اس وقت کہیں حضور کے دل میں یہ بات بھی آئی یا اللہ نے ڈالی کہ اگر بالفرض ایسا ہو ہی گیا تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر نہیں ہو سکے گی کہ میں خود اس سے نکاح کروں. یہ وہ چیز ہے کہ جو حضور کے ذہن میں آئی کہ اگر ایسا ہوا. لیکن چونکہ حضرت زید کو ایک زمانے میں حضور اپنا بیٹا بنا چکے تھے تو ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ اگر ایسا ہوا تو طوفان اٹھ کھڑا ہوگا, کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی جو ہے اس کو اپنے گھر میں ڈال لیا. تو یہ چونکہ ان کے پرانے رواج کے اعتبار سے یہ بہت ہی قبیح حرکت تھی, اس لیے حضور اس پر کچھ رک بھی رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ جو منہ بولے بیٹے کا جو معاملہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اب راستہ یہی ہے کہ حضور اگر یہ کام کر گزرے تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ رواج ٹوٹ جائے گا, اور اگر حضور نے یہ کام نہ کیا تو یہ رواج ٹوٹنے والا نہیں, کچھ نہ کچھ اثر اس کا لوگوں کے ذہنوں پہ باقی رہ جائے گا. لہذا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ جب حضرت زید اگر انہیں دے دیں طلاق تو پھر آپ ہی کو ان سے نکاح کرنا ہے. لیکن حضور اس کے ظاہر کرنے میں بھی ہچکچا رہے تھے, یہ ساری کیفیت ذہن میں رکھی. ابھی آیات پڑھیے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور اے نبی جب کہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا. اللہ تعالیٰ کے انعامات تو سب پر ہی ہیں, حضرت زید ابن حارثہ پر اس لیے ہو گیا خاص کہ حضور کی خدمت میں پہنچا دیا, اس سے بڑا احسان اب کیا ہوگا. اور حضور نے ان پر یہ احسان کیا کہ انہیں آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنایا, اگرچہ اب وہ قانون شریعت کے آنے کے بعد وہ حیثیت ان کی نہیں رہی. حضور ان سے کیا کہتے تھے, امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو, یعنی طلاق کے ارادے سے باز آ جاؤ. وتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. وتخفی فی نفسک, اور اے نبی آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے, واللہ مبدی ہے, جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا. یعنی یہ کہ حضور کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر بالفرض ایسا ہو گیا اور زید اگر نہ مانے تو پھر یہ کہ مجھے نکاح کرنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارادہ ہے. لیکن حضور جو ہے پریشان اس سے تھے کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا اور کیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا میرے خلاف. تو فرمایا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ, اور اے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, حالانکہ اللہ کا حق زیادہ ہے کہ آپ اس سے ڈرے جو اس کی منشا اس کی مرضی ہے اس کو پورا کرے, چاہے لوگوں کی طرف سے کچھ بھی بات ہو کوئی بھی اعتراضات ہو, جو چیز اصلا حلال ہے اس کے حلال ہی رہنے کے لیے آپ کا عمل ہونا چاہیے. فلما قضا زید منہا وترا, تو جب زید نے اس سے اپنا تعلق توڑ ہی لیا, یہ طلاق کے لیے ایک تعبیر ہے, زوجنا کہا تو ہم نے اس کو آپ کے نکاح میں دے دیا. یہ گویا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تو اب نکاح جو ہے آپ ہی کو کرنا ہے اور ہم زینب کو آپ کے نکاح میں دے چکے ہیں. لیکن لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا, تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی نہ رہ جائے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جبکہ وہ اس سے قطع تعلق کر چکے ہیں. کہ کوئی منہ بولا بیٹا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اہل ایمان کو کوئی اس میں حرج محسوس نہ ہو اگر وہ اس سے نکاح کرے. وکان امر اللہ مفعولا, اور یقیناً اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له, نبی پر کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز میں کہ جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دی ہو. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہی دستور رہا ہے اللہ تعالیٰ کا تمام رسولوں کے بعد میں کہ جو پہلے گزر چکے ہیں. وکان امر اللہ قدرم مقدورا, اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ تو ایک مقرر شے ہوتی ہے, ایک اندازہ کے جو معین ہو چکا ہو اور اس کے مطابق تو معاملہ ہو کر رہے گا. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں, جو اللہ کی رسالت سے سرفراز ہوتے ہیں, ویخشونہ, اور وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں, ولا یخشون احدا الا اللہ, اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے. یعنی یہ زید ابن محمد جو تمہارے ہاں مشہور ہو گئے تھے, تو زید کے والد محمد نہیں ہے, تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے والد ہے ہی نہیں. اس لیے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیے تھے آغاز میں, دونوں جو ہے بچپن میں فوت ہو گئے, پھر ایک بالکل آخری عمر میں حضرت ابراہیم تولد ہوئے ہیں لیکن وہ بھی شیرخواری کے عالم میں فوت ہو گئے. تو اگرچہ اسے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور کی بیٹیاں ہیں, وہ تو چار بیٹیاں ہیں, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کا نام یہاں کیوں لیا کہ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جو رسول ہوتے ہیں اللہ کے ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ پیغام پہنچائے, اور جو بھی قانون ہے شریعت کا اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور اس میں کوئی اندیشہ نہ کریں کہ مخالفت ہوگی یا استہزاء ہوگا یا کوئی اور طوفان کھڑا ہوگا۔ وخاتم النبیین، اور وہ مہر ہے انبیاء کی، وہ مہر کے جو کسی چیز پر کوئی معاملہ ختم کرنے کے بعد لگائی جاتی ہے، یہ مہر جس کو سٹیمپ بنا دیا قادیانیوں نے کہ وہ مہر لگتی ہے تو کوئی چیز جو آگے چلتی ہے، یہ تصور تو مہر کا کبھی رہا ہی نہیں۔ مہر جو دنیا میں ہمیشہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے، وہ ہے ختم، کسی چیز کو مکمل کر کے اور مہر لگا دی، خط ہے اس کو مہر لگا دی۔ تو یہ در حقیقت وہ مہر ہے کہ جن کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تا قیام قیامت۔ اس کا ذکر کیوں کیا کہ اگر اس قانون کو حضور نے اپنے عمل سے اس وقت نہ توڑا تو یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا پھر، اس لیے کہ یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، اور اس معاملے میں جب تک کہ رسول کا عمل نہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ جو ہے وہ پھر کبھی بھی اس کو ذہناً تسلیم نہیں کریں گے، زبان سے مان بھی لیں گے تو عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اب دیکھیے جوڑ لیجیے گا، یہ تھی وہ بات کہ جس کے لیے شروع میں فرمایا گیا تھا، وہ الفاظ ذرا یاد کر لیں کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور ان کافروں اور منافقوں کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے، واتبع ما یوحى الیک، پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وہی کیا جا رہا ہے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے۔ یہ سارا در حقیقت جو تمہیدی بیان تھا وہ اس معاملے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام، ھو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اس آیت کو بھی اچھی طرح توجہ سے پڑھیے، وہی لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ، لیکن لفظ صلات یہ یصلی علیکم، جیسے کہ آگے چل کر آئے گا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں بھی وہی لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے کہ اے وہی ہے اللہ کہ جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اپنی، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اہل ایمان کے حق میں وہ رحیم ہیں، تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، ان کی دعا جو ہوگی اس دن جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے وہ ہوگی سلام، وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت باعزت بدلہ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا للہ باذنہ و سراجا منیرا، اور اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور بشیر بنا کر اور نذیر یعنی خبردار کرنے والا بنا کر اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر اور ایک روشن چراغ بنا کر، وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طلاب سے ایک فضل کبیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں درجے ہوں گے، متفاوت ہوں گے، فرق ہوگا، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، ایک فضل اللہ کا وہ ہے جو ابو بکر صدیق پر ہوا، ایک فضل وہ ہے جو عمر فاروق پر ہوا، تو درجہ بدرجہ ہر مسلمان پر ایک فضل ہے، جسے بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہونے کا شرف مل گیا ہے اس پر بھی اللہ کا فضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور کہنا مت مانیے ان کافروں کا منافقین کا، ودع عذاہم، اور ان کی طرف سے جو آپ کو ایذائیں پہنچ رہی ہیں ان کو چھوڑیے، دفع کیجئے، ان کا طرف زیادہ خیال بھی نہ کیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالی کافی ہے کارساز، وہ تمام مخالفتوں کے علی الرغم آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اہل ایمان جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں مس کرو، یعنی کوئی تمہارا رابطہ اور تعلق نہ ہوا ہو زن و شوقہ، فما لکم علیہن من عدت ان تعتدونہا، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے عدت پوری کرواؤ کہ جس کی تم گنتی کرو، جب ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی عدت اس میں نہیں ہوگی، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، تو انہیں کچھ دے دلا کر اپنے ہاں سے رخصت کر دو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی بیویاں، اللاتی آتیتا اجورہن، جن کو کہ آپ نے ان کے مہر جو ہیں وہ ادا کیے ہیں، وما ملکت یمینوں کا مما افا اللہ علیک، اسی طرح اللہ نے حلال ٹھہرائی ہیں آپ کے لیے وہ آپ کی کنیزیں یا لونڈیاں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہوں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہو، اگر جنگ ہوئی ہو تو پھر تو وہ مال غنیمت ہے، اس کی شکل میں کوئی لونڈیاں کنیزہ آئی ہیں، یا یہ کہ جنگ ہی نہیں ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کے روب ہی سے وہاں ان کفار کو جو ہے وہ شکست ماننے پر مجبور کر دیا، تو وہاں جو کچھ ملے گا اسے فہ کہتے ہیں. وہ بناتے امے کا، وہ بناتے امات کا، وہ بناتے خالے کا، وہ بناتے خالات کا، اسی طرح آپ کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں آپ کی چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی مہاجرن معک، کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی جو وہاں رہ گئی ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، ان کے ساتھ تو چونکہ قانون یہ ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کریں مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو بھی آپ کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے خواتین ہجرت کر کے آ گئی ہیں، اللہ نے ان کو بھی آپ کے لیے حلال ٹھہرایا. وامرأۃً مومنۃً ان وهبت نفسها للنبی، اور وہ اس عورت کو بھی اللہ نے آپ کے لیے، مومنہ عورت کو بھی اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے کہ جو اپنی جان نبی کے سپرد کر دے، اگر نبی چاہے کہ ان سے نکاح کر لے، نبی کی بھی اگر منشا ہو کہ ان سے نکاح کرے، ان اراد النبی و یستنکحها خالصۃ لک من دون المومنین، اور یہ ساری جو چھوٹ ہے اے نبی یہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یعنی ایک تو پابندی دوسرے مسلمانوں پر یہ تھی کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے، جبکہ حضور کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ بہت سی خواتین اس کی خواہش مند تھی کہ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے حضور کے ساتھ، اور یہ فضیلت جو حاصل ہو جائے تو وہ بغیر مہر کے بھی نکاح کرنے کے لیے آمادہ تھی. اس کو کہا جو اپنا نفس ہبا کر دے، وہب کر دے، تو اس کے لیے بھی حضور کے لیے خصوصی یہ ہے کہ ایک رخصت تھی، اس لیے کہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں. اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے لیے سب کے لیے پابندی ہے کہ چار سے زائد بیویاں بیک وقت ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی تھی، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہے. یہاں جو کھلی چھوٹ دی گئی ہے حضور کو مزید شادیوں کی، تاریخی طور پر مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ حضور نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ نے وہ نکاح اتنے نہیں کیے جتنا کہ یہاں پہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آزادی دی جا رہی ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ کہ ہم نے اہل ایمان پر فرض کر دیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں. لکی لا یکون علیک حرج، لیکن آپ کو ہم نے یہ خصوصی طور پر رعایت اس لیے دی ہے کہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ ہو. اصل میں عرب کے اس معاشرے میں بہت سی ملکی اور ملی مصلحتیں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے تو بڑے بڑے قبیلوں کے ساتھ اگر ان کا اس طرح کا رشتہ ناتا ہو جائے تو اس سے یہ کہ وہ دل قریب آتے تھے اور وہ جو نظام جو ہے اس کو قائم رکھنے میں مدد ملتی تھی. فلاں قبیلے کی بھی ایک خاتون حضور کے گھر میں ہے، مثلا بنو امیہ میں سے حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کے ساتھ زادی حضور کے نکاح میں ہے. اسی طریقے سے اور جتنے بھی لوگ، مثلا یہ کہ خیبر کے جب فتح ہوئی ہے تو جو وہاں کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی تھی حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے، یہ بھی وہاں کے اس وقت کے جو بھی معروف رواج تھے اس کے مطابق تھا کہ جو سرداروں کی بیٹیاں ہوں یا سرداروں کی خواتین ہوں وہ پھر یہ کہ بڑے ہی گھرانوں کے اندر ان کو رہنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں، لکی لا یکون علیک حرج، کہ جو ہم نے آپ پر فریضہ عائد کیا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، اس اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس ماحول میں جن جن چیزوں کے اندر آپ کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس میں آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا، یہ اصل میں اس کا مقصد ہے. فرض کیجئے کہ دین کو غالب کرنا پیش نظر ہی نہیں، صرف تبلیغ ہی کرنی ہے، جتنے لوگ چاہیں ایمان لے آئیں، نہیں ایمان لاتے تو نہیں صحیح، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. پھر تو یہ کہ انسان تبلیغ کرے یا درس و تدریس میں لگا ہوا ہے، جس کو کوئی بھلائی مطلوب ہے وہ فائدہ اٹھا لے گا، اور جس کو کوئی بھلائی مطلوب نہیں ہے وہ دفع ہو، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ضرور اس کی بات جو ہے وہ سنے اور ایمان لائے. لیکن جہاں پیش نظر یہ ہو کہ دین کو غالب کرنا ہے تو جو بھی گیون سرکمسٹانسز ہیں ان کے اندر راستہ نکالنا پڑے گا، پیش قدمی کرنی ہوگی، اور اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن پر اتنا بڑا ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے ان کے لیے سہولتیں بھی پیدا کر دیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. مزید حضور کو ایک اور بھی اس میں رعایت دی گئی، ترجی من تشاء منہن، ان میں سے آپ جس کو چاہیں ذرا اپنے سے فاصلے پر کر دیں، دور کر دیں، یعنی عدل کرنا ازواج کے مابین حضور کے لیے لازم نہیں تھا، عام مسلمانوں کے لیے وہ عدل بھی لازم ہے، اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نے عدل کیا، انتہائی عدل کیا اور کبھی بھی اس معاملے کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی رعایت تھی کہ آپ ان کے مابین عدل کرنے پر پابند نہیں ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں اپنے سے کچھ دور کر دیں اور جسے چاہیں اپنے قریب رکھیں، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جس کو آپ نے ذرا دور کر دیا ہو پھر اگر اسے آپ اپنے قریب لانا چاہیں، فلا جناح علیک، تو آپ پر اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے، ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس سے قریب تر ہے اور اس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو بالکل ہی علیحدہ کر دیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو اس کی نفسیاتی کیفیت جو ہے اور اس کے دل کے صدمے کا معاملہ رہے گا، تو آپ ایسا معاملہ کیجئے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزننا، اور وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ سب کی سب راضی رہے آپ کے طرز عمل سے اور جو بھی آپ انہیں دے دیں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اس میں اصل میں نقطہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ حق ہے، میری باری ہے اور ضرور حضور کو آج میرے پاس یہ شباشی کرنی چاہیے، تب تو معاملہ اور ہوگا، اور جب ان کے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی رسول پر رکھی ہی نہیں بلکہ آزادی دے دی ہے، تو اب اگر حضور کر رہے ہیں معاملہ تو اس سے ان کو ایک خاص احساس ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور ان سب کو جو کچھ آپ عطا فرما دیں، اپنا جتنا وقت ان کو دیں اور جتنا بھی ان کے مابین عدل کریں اس سے وہ راضی رہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حلیمہ اور بہت ہی تحمل والا ہے، لا يحل لك النساء من بعد، اب اس کے بعد کوئی اور عورت جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی اور نکاح آپ نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی یہ کہ اب آپ ان میں سے کوئی تبدیلی کریں کہ کسی کو اپنے نکاح سے نکال کر اور کسی اور کو اس کی جگہ لانا چاہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک وقت میں حضور کے 9 ازواج تھی، تو اگر یہ بات طے کر دی گئی کہ آئندہ مزید کی آپ کو اجازت نہیں ہے تو انہی میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر اور کسی کو اس کی جگہ پر لائیں تاکہ تعداد وہ پوری رہے، فرمایا یہ بھی نہیں، یہ اب یہ آیت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس آیت کے کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، خواہ کسی عورت کا حسن جو ہے وہ آپ کو بہت ہی بھلا لگے، الا ما ملكت يمينك، ہاں اس میں استثناء رہے گا جو بھی کنیزیں یا باندیاں ہیں وہ، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اب دیکھیے گھروں میں داخل ہونے کے بارے میں جو احکامات تفصیل سے سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں یہ پہلا حکم ہے جو حضور کے گھر میں داخلے کے بارے میں دیا جا رہا ہے، یعنی جو بھی سماجی اصلاحات تھیں ان کا آغاز جو کیا گیا وہ حضور کے گھر سے کیا گیا اور اس کے بعد اس کو عام کر دیا گیا جو سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں فرمایا اہل ایمان مت داخل ہو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں بلایا جائے، تمہیں حکم دیا جائے، الا یوزن لکم الا طعام، کھانے کے لیے حضور نے دعوت دی ہے کہ آج دوپہر کا کھانا آپ لوگ میرے ہاں تناول فرمائیے، تو ایسا نہ ہو کہ غیر ناظرین عیناہ، کہ پہلے سے وہاں پہنچ کر انتظار جو ہے وہ بھی وہی کرنا شروع کر دو کہ کھانا تیار ہوگا اور ہمیں بلایا گیا ہے، ولیکن اذا دعیتم، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے کہ اب تشریف لے آئیے تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکے تو پھر منتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین للحدیث، اور اب حضور کی باتیں سننے کے لیے یا آپس میں خوشگپیوں کرتے ہوئے وہاں پر تم بیٹھے نہ رہو، اس میں نیک دل مسلمانوں کا طرز عمل بھی ہو سکتا تھا کہ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ حضور کے گھر میں وہ مدعو ہے، کھانا کھایا ہے، تو اب حضور کی صحبت بھی کچھ دیر کے لیے مزید انہیں حاصل ہو جائے، حضور کے اقوال مبارکہ جو ہے ان کے کانوں میں پڑے، اس سے فیضیاب ہو، تو یہ نیک دل مسلمانوں کا بھی معاملہ ہو سکتا تھا، اور منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ حضور کو زج کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اب فرض کیجئے کہ حضور کے آرام کا وقت ہے، حضور کے معمولات کے اندر بھی اب دخیل ہو رہے ہیں، تو یہاں ان دونوں چیزوں کو بیک وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایات کے ذریعے سے ان دونوں کا سد باب کر دیا، اہل ایمان کو آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا تمہیں عام طور پر بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور حضور کا معاملہ تو اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہے،
ان ذالکم کان یوزن نبی، اس تمہارے اس طرز عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی تھی، فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے حیا کرتا تھا، اپنے مروت کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے وہ کچھ کہتے نہیں تھے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ کو حق کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو مانگا کرو ان سے پردے کے اوٹ کے پیچھے سے. یہاں یہ لفظ حجاب آیا ہے. اب اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ لفظ جو ہے یہاں پر بالکل سپرفلوس ہے. اوٹ سے مانگو، رو در رو نہ ہو، سامنے نہ ہو. ظاہر بات ہے کہ نبی کی ازواج جو ہے وہ لباس جو ہے ستر والا، اس کے بغیر تو گھر میں نہیں ہوتی تھی. اگر یہاں پر یہ اضافی لفظ لایا گیا ہے اور حجاب کا لفظ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ثابت ہو گیا. البتہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جو ہے ازواج مطہرات کے لیے ہے. اس کی دلیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ازواج مطہرات سے ایک عمل کا آغاز کیا گیا ہے. اس کا جو پھر منشا تھا اللہ کا وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے. اور اس کا سب سے بڑا ہسٹوریکل پروف یہ ہے کہ یہ ہوا بالفعل. آخر ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات اس نہج پر کیوں بنی کہ یہ پردہ وہاں پر آیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو منشا تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، اس کے رسول کی سنت کا، اس کو مسلمانوں نے سمجھا اور اس کے مطابق ان کی تہذیب اور تمدن اور ان کی روایات جو ہے وہ فراہم ہوتی چلی گئی اور بنتی چلی گئی. یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعہ عف کا جو معاملہ تھا کہ جو صاحب صفوان ابن معطل کے جو پیچھے گری پڑی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے پیچھے پیچھے آتے تھے قافلے کے، اور حضرت عائشہ جو سو گئی تھی وہیں پر اسی جگہ پر جہاں سے قافلہ چلا گیا تھا، تو حضرت صفوان نے آ کر جو دیکھا تو پہچان لیا مجھے کہ میں عائشہ ہوں. تو اس کی وضاحت کی کہ اس لیے صفوان نے مجھے پہچان لیا کہ اس نے مجھے آیت حجاب کے نزول سے پہلے دیکھا تھا. یہ آیت حجاب ہے جو سن 5 میں نازل ہو رہی ہے، وہ واقعہ سن 6 میں ہوا ہے. سن 5 سے پہلے صفوان ابن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. اس حدیث کا خاص مطلب صاف یہ ہے کہ سن 5 میں اس آیت کے آنے کے بعد اب حضرت عائشہ کا، کسی مسلمان کا حضرت عائشہ کو دیکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، سوائے ان کے جو آپ کے محرم تھے. محرموں کی فہرست جو ہے وہ سورہ نور کے اندر تفصیل سے آ چکی ہے. تو یہ وہ آیت ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آیت حجاب کے نزول سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا تھا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، وَقُلُوبِهِنَّ، اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اب یہ ذرا نوٹ کیجئے، قُلُوبِهِنَّ کن کے لیے کہا جا رہا؟ ازواج مطہرات کے لیے، جن کے لیے وہ آیت آ چکی ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی عورت ہو، وہ خواہ کتنی بھی نیک ہو، وہ اپنے آپ کو حضرت عائشہ سے بلندتر تو نہیں سمجھے گی، حضور کی ازواج مطہرات سے اونچے تو نہیں سمجھے گی، یہ تو نہیں سمجھے گی کہ میں ان سے بلندتر ہوں اور میرے دل میں تو کوئی خیال کو برا آ ہی نہیں سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ ازواج نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے دلوں کے لیے بھی یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی یہی پاکیزہ طرز عمل ہے. اس لیے کہ شیطان تو بہرحال تاک میں ہے، گھات میں ہے، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے اڑنگا لگا کر اور داؤ لگا کر تمہیں پٹکنی دینے کے لیے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا. لہذا اس میں جو احتیاطیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. فما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، ہے اور تمہارے لیے یہ کل بالکل روا نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہیں یہ کہ تم شادی کرو ان کی بیویوں سے ان کے انتقال کے بعد کبھی بھی. یہ ہے اصل میں وہ خاص مفہوم جس مفہوم میں کہ ازواج النبی کو امہات المومنین بنا دیا گیا ہے. جیسے کہ ماں حرام ہے بیٹے کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اسی طریقے سے حضور کی ازواج جو ہے پوری امت کے لیے حرام ہے. باقی یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ ماں سے پردہ نہیں ہوتا تو ان سے بھی پردہ نہ ہو. ازواج مطہرات حضور کی جو ہے ان سے پردہ، انہی کے بارے میں تو حکم دیا جا رہا ہے. باقی اعتبارات سے وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ تم معاملہ وہ کرو جو ماؤں کے ساتھ ہے، کہ جس طریقے سے بیٹا ماں کا محرم ہے اسی لیے ہر مسلمان جو ہے حضور کی ازواج کا محرم بن جائے، وہ شکل نہیں ہے. بلکہ صرف یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا جو اپنی ماؤں کے ساتھ کرتے ہو، کہ کبھی دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ حضور کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی مسلمان آمادہ ہو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوگی اگر بالفرض کسی نے ایسا کوئی خیال اپنے دل میں پیدا کیا. ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن. اب یہ وہ آیت ہے جو پہلی ہے اور سورہ نور کی آیت میں گنوا چکا ہوں، وہ اصل میں ہے، اس کے بعد نازل ہوئی. یہاں وہ فہرست چھوٹی ہے، ابھی آغاز میں وہ محرموں کی فہرست جو ہے وہ مختصر دی گئی ہے، اور پھر اس قانون کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو ایک سال کے بعد نازل ہو رہی ہے. یعنی عورتوں کے لیے پردے کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابنائے اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابنائے اخواتہن، نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنے گھروں کی خواتین، جانی پہچانی خواتین کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جو ان کے غلام ہو ملک یمین ان کے بارے میں. واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے، اللہ کا خوف کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں. میں نے نوٹ کروایا یہی لفظ جو ہے صلی یصلی، یہ حضور کے لیے آ رہا ہے، یہی مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے. یہ میں خاص طور پر اس لیے توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں جو ایک بالکل علیحدہ سا معاملہ ہو جاتا ہے کہ رسول کا معاملہ بالکل ہی ہر اعتبار سے امتیازی ہے اور منفرد ہے، وہ بات اصل میں ایک بنیاد بن جاتی ہے مشرکانہ اوہام کے لیے. اس کی جڑ کاٹنے والی چیز یہی ہے، جیسے میں نے سورہ انفال میں نوٹ کرایا تھا کہ اگر حضور نے جو مٹھی بھر کر پھینکی تھی اسے اللہ نے اپنی طرح منسوب کیا، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، تو صحابہ نے جو کفار کو قتل کیا تھا اسے بھی اللہ نے اپنی طرح منسوب کیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی آپ نے مٹھی نہیں پھینکی تھی وہ کنکریوں کی بھر کر بلکہ اللہ نے پھینکی. ان دونوں چیزوں کے سامنے رکھیں گے تو شرک کا کوئی شائبہ پیدا نہیں ہوگا. درجات کا فرق ہے، مراتب کا فرق ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے. ایک ہے کمیت کوانٹیٹیو فرق، اور ایک ہے کوالیٹیٹیو فرق، کوالیٹیٹیو فرق نہیں ہے. اسی طرح یہاں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس سے پہلے وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہی ہے مسلمانوں جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور وہی بات یہاں پر حضور کے لیے فرمائی. ترجمہ ہوگا دونوں جگہ پر رحمت، اللہ بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے بھی اہل ایمان پر، اور وہ رحمت جو اللہ اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے یقیناً وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے. حضور کے اوپر جو عنایتیں ہیں اللہ کی، اس کا بہرحال کوئی عام مسلمان جو ہے کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کا کوئی گمان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ بنیادی فرق نہیں ہے. یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی رحمتیں بھیجو ان پر، اور تسلیم جیسے کہ سلام بھیجو جیسے کہ سلام بھیجا جاتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان کو اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعدہ لہم عذاب مہینہ، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک رسوا کن عذاب. والذین یؤذون النبی مومنین والمومنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ کہ ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو، یعنی ان پر تہمتیں جڑتے ہیں، ان پر الزامات تراشتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے اپنے اوپر بوجھ لے لیا ہے بہتان کا اور بہت بڑے گناہ کا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اب یہاں دیکھیے وہ بات کھل کر واضح ہو گئی. یہ ساری باتیں اب تک ہو رہی تھی ازواج النبی کے کانٹیکسٹ میں، یہاں اس کو وسعت دے دی گئی. اے نبی فرما دیجئے قل لازواجک و بناتک و نسائل مومنین، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور اہل ایمان کی خواتین سے بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کرے اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ. من جو ہے تبعیضیہ ہے، یعنی چادر لے کر لپٹ کر نکلنا جو ہے یہ تو پہلے سے عرب کا ایک معروف قاعدہ تھا، لیکن اب اس میں جو اضافہ کیا گیا جسے آپ گھونگٹ کہتے ہیں، یا جس طریقے سے ہمارے ہاں دیہاتی خواتین وہ اپنی چادروں کو جو ہے وہ سر کے آگے منہ کے آگے لٹکا لیتی ہیں، اور حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کی خواتین گھروں سے نکلتی تھی صرف ایک آنکھ ان کی کھلی ہوتی تھی، باقی پورا چہرہ وہ ڈھانپ لیتی، اور اس کو میں نے عملاً دیکھا ایرانی خواتین کا کہ چادر وہ اس طریقے سے لیتی ہیں کہ بالکل ایک آنکھ صرف جو ہے کھلی ہے، باقی پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. تو یہ ہے اصل میں جو ہمارے ہاں اس وقت چادر کی بے عزتی ہو رہی ہے. اور چادر کا نام تو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ بھی ایک ایڈیشنل دوپٹہ بن گیا ہے. تو دوپٹے کا معاملہ تو گھر کے اندر ہے, باہر نہیں ہے. اس کا ذکر سورہ نور میں ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے گریبانوں پر مار لیا کرے. یہاں یہ ہے جلابیب, جلباب کی جمع ہے, وہ بڑی چادر جس میں مستور ہو کر شریف خواتین عرب کی نکلا کرتی تھی, اگرچہ چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی, یہی فرق تھا. اسی کو کہہ دیا گیا کہ اپنے ان چادروں کے پلو جو ہے وہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کرے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ, یہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی, مسلمان گھرانے کی خواتین ہیں. فلا یوزینا, تو ان کو کوئی ایزا نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا. یا میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کا یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا بالکل بیکار ہے. اگر یہ سب کچھ پڑھ کر بھی ہمارا معاملہ وہی ہو کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. سورہ نور بھی ہم نے پڑھ لی اور سورہ احزاب کے اندر بھی جو آئے ہیں یہ تمام احکام ہمارے سامنے آ گئے. تو میں صرف تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں اس وقت کہ ہم نے جو تنظیم قائم کی, اور چونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہے. اس معاملے میں ہم نے بڑی محنت کی, ہم نے 2 سال لگائے ہیں اس میں کہ ایک باقاعدہ استفتاء مرتب کیا, علماء کو, مفتی حضرات کو بھیجا کہ یہ جو پردے اور سطر کے احکام ہیں وہ ہیں کیا, پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائے جائیں. اگرچہ بہت کم لوگوں نے جواب دیا, بعض حضرات سے جا کر پھر ہم نے ان کا جو ہے سوالات کے جوابات لکھوائے. پھر اس پر خود غور کر کے ہم نے ایک یہ سرکولر مرتب کیا تھا کہ جو ہم نے تنظیم کے تمام رفقاء کو بھیجا ہے, اور اس اعتبار سے کہ اس کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کے اندر پردہ جو ہے وہ نافذ کرنا ہے. اب اگر ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو میں پھر عرض کروں گا کہ پھر یہ قرآن کا سننا سنانا جو ہے وہ ایک رسم اور اپنی ایک بس یہ کہ ایک عبادت کا ایک ذوق اور شوق جو ہے وہ پورا کر لینا ہوگا. اس کا جو اصل مقصد ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. آج یہ سرکولر جو ہے یہاں تقسیم کر دیا جائے گا آپ حضرات کو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک راتیں ہیں, رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ آج ختم ہو رہا ہے اور یہ آخری شب ہے اس دوسرے عشرے کی, اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اگر کچھ لوگوں کو بھی اس کی توفیق دے کہ اس کے مطابق اگر وہ یہ محسوس کریں کہ اس میں ہم نے کوئی زیادتی کی ہے ضرور شریعت, وہ ہمیں بتائیں. اگر دین میں کوئی نرمی کا پہلو ہے تو میں سب سے پہلے اس میں پیش قدمی کروں گا کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کر لوں. اور میں نے بار بار اپنے ہاں مجلس مشاورت جو ہماری ہوتی ہے اس میں بھی کہا ہے کہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے شریعت کے منشا سے بڑھ کر کوئی پابندی لگائی ہے تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے اللہ کے ہاں. اس لیے کہ جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں, جس طریقے سے حرام کو حلال کر دینا بہت بڑا جرم ہے, تو حلال کو حرام قرار دے دینا بھی بہت بڑا جرم ہے. اس کے لیے تو انسان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. اگر آپ علماء سے بات کریں, سمجھے بات کو, اگر یہ سمجھے کہ یہ سختی بہت زیادہ ہے, شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے, تو ہم اس کے اندر نرمی پیدا کریں گے. لیکن اگر شریعت کا تقاضا یہی ہے تو پھر ہم سب کے لیے بہرحال یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے جو اس رمضان مبارک میں اس گرمی کے موسم میں 4.5 گھنٹے روزانہ جو ہے رات کو بسر کیے, تو آخر کس لیے اگر ہم دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. تو ہمیں یہ عزم مصمم کرنا چاہیے کہ جو شریعت کہتی ہے اسے ہمیں اختیار کرنا ہے. تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کی برکت سے بہت سے گھروں کے اندر جو ہے اس اللہ کے قانون کے نفاذ کے سلسلہ جو ہے اس کا آغاز فرما دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, تو یہ سرکولر آج یہاں تقسیم ہوگا. لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ, اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ کے جن کے دلوں میں روگ ہے, اور وہ لوگ کے جو مدینے میں سنسنی پھیلاتے رہتے ہیں, رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو, یہ جو کپ کپی ہے, تو ایسی خبریں اڑا دینا کہ جس سے لوگوں میں ایک طرح کی دہشت پھیل جائے اور سنسنی خیزی. فرمایا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, اے نبی اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر ہم آپ کو حکم دیں گے اور ان کی گوش مالی پر آپ کو ہم معین کر دیں گے, اور پھر یہ آپ کے پاس اس مدینے میں آپ کے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر بہت کم. ملعونین, ان پر اللہ کی پھٹکار ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور ان کو قتل کیا جائے, ان کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہی اللہ کا قانون رہا ہے ان لوگوں کے باب میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کے قانون اور اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. یسألک الناس عن الساعة, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور کیا معلوم، یہ خطاب ہے مخاطب سے جو پوچھ رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت جو ہے وہ بالکل قریب آئی کھڑی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیم ولا نصیرا، نہ پائیں گے وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہم فی النار، جس دن کے ان کے چہرے اوندھے کیے جائیں گے آگ میں، یقولون یا لیتنا، اس روز وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کاش کہ ہم نے، اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاولونا السبیلا، اور وہ کہیں گے پروردگار ہم نے اطاعت کی تھی اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی. یہ سیادت اور قیادت اور چودراہٹ والا معاملہ، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے پیشوا تھے، ہمارے آگے چلنے والے تھے، ہمارے سردار تھے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو تو عذاب دوگنا دے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر تو لعنت فرما جو بہت ہی بڑی لعنت ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی. فبرہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے ان کو بری کر دیا تھا اس سے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا. اب یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. وکان عند اللہ وجیہا، اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے باعزت انسان تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو جو سیدھی ہو اور درست ہو. یصلح لکم اعمالکم، یہ تو وہ آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اور اس کے بارے میں بہت مرتبہ میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ جو ہے ان کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے گا تو وہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا. یہ امانت کون سی ہے؟ اس پر مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ خلافت جو اللہ نے عطا فرمائی یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے اللہ کی طرف سے. فلسفیانہ انداز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک آزاد شخصیت اور آزاد ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے. بہرحال یہ میرے نزدیک جو ہے اس میں وہ روح جو اللہ نے پھونکی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو مابہل امتیاز ہے. جنات بھی صاحب ارادہ ہیں لیکن ان میں وہ روح نہیں پھونکی گئی ہے، ان کا سارا وجود عالم خلق سے متعلق ہے، عالم امر کا کوئی حصہ ان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ روح جو تھی یہ سب سے بڑا ٹرسٹ ہے کہ اللہ نے آدم کے پیکر خاکی میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے پیش کیا اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین یحملنہا، تو انہوں نے انکار کیا اس کو اٹھانے سے. واشفقنا منہا، اور اس سے ڈر گئے. وحملہا الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا. آسماں بارے امانت نہ توانس کشید، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن. انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا نا انصاف اور بہت ہی نادان ہے. اس نے اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے. لیعذب اللہ المنافقین، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافقوں کو، مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو بھی اور مشرک عورتوں کو بھی. ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا یا توبہ قبول فرما لے گا مومن مردوں کی بھی، والمومنات، اور مومن عورتوں کو بھی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.